ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ کچھ ریکارڈنگ میں ہم چاہتے ہیں کہ دو چیزیں علیحدہ رہیں، اس خاطر ایک سوال پہلے سے، کچھ سوال پہلے سے موجود تھے، کچھ سوال آ جائے ہیں، اور آ جانے والے سوال میں چلیے سر فہرست لکھا ہے کہ عورت نماز جماعت کی امامت کرا سکتی ہے، بعد میں تفصیلی سوال کیا، کیونکہ آ جائے اس کو میں بعد میں اہمیت دوں گا، لیکن کرا سکتی ہے، اس کا فتویٰ موجود ہے اور متعدد دفعہ سوال کیا جا سکتا ہے، اگر عورت کے پیچھے کھڑے ہونے والی مامومین صرف خواتین ہوں تو عورت جماعت کی نماز کرا سکتی ہے، مزید تفصیلات دیکھنا چاہیں تو توضیح المسائل سے رجوع کریں۔ اس میں لکھا ہے کہ یہ جو ٹائم ہے یہ ایجوکیشن کا ہے، وٹ از ریکمینڈیڈ فار اے نیو وائف، وٹ شوڈ شی لرن، تو ہم نے شاید پہلے اس کے اوپر تھوڑی بہت بات کی تھی کہ ایجوکیشن میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان کی زندگی سے مربوط ہیں۔ ایک اوور آل رول آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، ایک ہے ٹیکنالوجی اور ایک ہے ٹیکنالوجی کے اوپر ٹریول کرنے والا میسج۔ آپ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ آپ نے ٹیکنالوجی لینی ہے یا ٹیکنالوجی کا میسج بننا ہے۔ مثال کے طور پر مجھ سے کسی نے ابھی آنے سے پہلے کسی بچی کے بارے میں کاؤنسلنگ ہوئی، تو میں نے شاید عرض کیا تھا آپ کو کہ بات ہوئی کہ وہ، اس نے کہا کہ وہ آئی ٹی کے اندر ڈیولپ کرنا چاہتی ہے اپنے آپ کو اور آئی ٹی کی ایکسپرٹ بننا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے یہ پوچھا کہ چلو تم آئی ٹی کے ایکسپرٹ بن گئی، تم نے دنیا کا بہترین ٹیلی کمیونیکیشن کا نیٹ ورک بنا دیا، نیٹ ورک زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس کے اوپر ہونے والا میسج زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ آپ میسج دینے والا بنو نا کہ نیٹ ورک دینے والا۔ نیٹ ورک دینے والا کوئی بھی انسان کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو پیسے سے لیا جا سکتا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کون سا انفراسٹرکچر ایسا ہے جو پیسہ خرچ کر کے نہیں ملے گا، چاہے ٹیلی ویژن کا انفراسٹرکچر کہو، چاہے ریڈیو کا کہو، چاہے انٹرنیٹ کا کہو، کوئی بھی انفراسٹرکچر آپ پیسہ دو پیسے سے بن سکتا ہے، لیکن کیا عالم پیسے سے بن سکتا ہے؟ مل سکے گا اس کا عالم، فلسفی، متقی، مجتہد، فقیہ، یہ کوئی نہیں مل رہا پیسے سے۔ آپ مجھے پیسہ دو پھر دنیا کی کوئی بھی بلڈنگ کھڑی کروانی ہو، دبئی تو خود شاہد ہے، کتنی منزلہ کھڑی کروانی ہو دو یا تین سال میں کھڑی ہو جائے گی، کوئی فلائی اوور بنانا ہو، کوئی بھی پروجیکٹ ہو دو تین سال میں ہو جائے گا، صرف یہ کہ پیسہ ہونا چاہیے اس کا۔ لیکن مجھے بتاؤ کیا تین سال میں مجتہد بن جائے گا؟ کتنا ہی پیسہ لگا دوں میں، کتنا ہی پیسہ لگاؤں، تین سال میں فلسفی بن جائے گا؟ کوئی نہیں بنتا۔ تو جو بھائی جو کام پہلے سے ہو رہا ہے اور دنیا کرے گی اپنی دولت کی خاطر، اس میں اپنے آپ کو خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کوئی ممکن ہے یہ کہے کہ بھائی یہ تو ٹیکنالوجی کی اہمیت کو ہم کم سمجھ رہے ہیں، وہ کفر جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھ جائے گا ہم سے، وہ پہلے ہی اتنا آگے بڑھا ہوا ہے۔ بندگان خدا، اصل مصیبت ہمارے ساتھ یہ نہیں کہ ہم ٹیکنالوجی میں پیچھے رہ گئے ہیں، ہماری اصلی مصیبت یہ ہے کہ ہم جو میسج ہمارے پاس تھا وہ کھو چکے ہیں۔ اگر ہم وہ میسج اپنے پاس رکھتے تو ٹیکنالوجی بھی ہمیں نصیب ہو جانی تھی، اس میں کوئی مصیبت نہیں تھی۔ یعنی مسلمانوں کا ڈاؤن فال اس پہ نہیں ہوا کہ وہ ٹیکنالوجی سے دور گئے پہلے پھر ان کا ڈاؤن فال ہو گیا، مسلمانوں کا ڈاؤن فال پہلے اس سے ہوا کہ پہلے وہ خود اسلام سے دور گئے، جب اسلام سے دور گئے تو آہستہ آہستہ ساری چیزیں ختم ہونا شروع ہو گئیں۔ اب اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی یہ کہ جب ان کو عظمت ملی تو شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ عظمت ملنا شروع ہوئی ہے پہلے نبی نے اسلام دیا ہے، دین دیا ہے، پہلے دین کو اختیار کیا، پھر ٹیکنالوجی بھی مل گئی، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ نبی اکرم نے، اگر ٹیکنالوجی پہلا راستہ ہوتا، پہلی سیڑھی ٹیکنالوجی ہوتی تو پہلے نبی ٹیکنالوجی دیتے، لیکن نبی نے پہلے ہدایت دی جو پہلا مرحلہ تھا کامیابی کا۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ یہاں پر یہی ہے، اور ہمارے سامنے یہ مثال موجود ہے ایران کی، مثلا 30 سال پہلے سے ہم ان کا مقایسہ کرتے ہیں، انہوں نے کوئی بہت زیادہ، جسے کہتے ہیں، یہ نہیں ہوا کہ میں کہہ رہا ہوں وہاں فرشتے گھوم رہے ہیں، ساری ایسی کوئی چیز نہیں ہے، انسان ہے، سب غلطیاں بھی کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ تھوڑا بہت جو دین کے اوپر گئے تو ان سے بہت کچھ نصیب ہوا ہے ان لوگوں کو، اور بہت ان لوگوں نے اس کے اندر ترقیات حاصل کی ہیں، اور ہمارے ساتھ بھی راستہ یہی ہے، بس ہم صحیح جگہ کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور ان کے جواب میں بھی یہی عرض کروں گا، وہ تعلیم لیں جس سے آپ اچھا میسیج حاصل کر سکیں، وہ تعلیم لیں جس سے آپ اچھا میسیج ڈلیور کر سکیں۔ ایک سوال شاید پہلے ہوا تھا لیکن چونکہ اہم تھا میں یہاں پہ عرض کر دیتا ہوں، اس سے پہلے ایک اور سوال کی تشریح عرض کرتا چلوں۔ پچھلے وقت میں اس میں جلسات کے اندر ہم نے عرض کیا تھا کہ ایک آدمی بہت زیادہ پیسہ چھوڑ کے مرے، اس سے بہتر یہ پیسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اب اس کے اوپر کچھ اور آنا شروع ہو گیا۔ مثلا کسی نے پوچھا کہ کیا اس کا مطلب یہ کہ جتنا پیسہ خرچ کر سکتا ہے خرچ کر دے، خرچ کرنے کا ہم نے فضول خرچی نہیں کہا ہے، خرچ کرنے کا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں ایسے کام میں خرچ کرے جس سے انسان اللہ کے دین کا، اللہ کا دین پھیلے، یا اللہ کے دین میں جو اس کے بندے ہیں ان کو زندگی میں کوئی سہولت ملے. اور یہ ہم نے نہیں کہا کہ بچوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑے، ہم نے اس دن بھی 3-4 دفعہ یہ بات کہی تھی کہ بچوں کے لیے حسب ضرورت چھوڑ کے جائے، ایسا نہ ہو کہ وہ مصیبت میں پھنس جائے، باقی جو اس کے پاس ہے اس کو انسانوں کی اور بھلائی کے لیے اور خدا متعال کے دین کے فروغ کے لیے اس کے لیے خرچ کرے. اب کسی نے سوال کیا تھا کہ باقی سارے پیسے کو اگر عمرہ اور زیارات میں لگا دے تو کیسا ہے؟ شاید اس سے زیادہ ثواب یہ ہو کہ ان لوگوں کو زیارت اور عمرے میں بھیج دے جن کو اب تک نصیب نہیں ہوا. تو بھائی ایک عقل بھی کہتی ہے پیسے کو لگائے، اپنے اوپر بھی لگائے. میں نہیں کہہ رہا عمرہ زیارت پہ نہ جائے، کبھی کل کوئی کہہ دے وہ کہہ رہے تھے زیارت پہ نہیں جانا چاہیے، نہیں بھائی جائے، حد میں جائے، اور دوسروں کو زیادہ دیکھے. خدا متعال پتہ نہیں کسی اور کو بھیجنے سے شاید زیادہ میری اور آپ کی زیارت کو قبول کر لے، کیا کہہ سکتے ہیں. تو کسی کو ایسے کو دیکھے جس کے دل میں عشق اہل بیت اطہار علیہ السلام میں جانا چاہتا ہے، نہیں جا پا رہا، تو اس کو بھیجنے کی کوشش کرے کہ مولا اس کی زیارت کو اس کے ذریعے سے قبول کر لیں گے. برادر ایک رول ٹوٹ جائے گا، اور رول یہ کاغذ کا ہے، اور رول بنانے میں اور اس کو فالو کرنے میں بہت مصلحتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اور آپ کے اوپر وہ نہیں کرے گا، وہ گائے نہیں، آپ کے اوپر کوئی مذمت نہیں کر رہے، ہم صرف کہہ رہے ہیں جو رول ہے اس کو ہمیں فالو کر لینا چاہیے، ورنہ پھر بات خراب ہو جائے گی. دنیاوی کامیابی کے حصول کو اسلام کی آزادی کا پہلا زینہ قرار دیا جا سکتا ہے. یعنی اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی آزادی یعنی اسلام کو پھیلانے کے لیے پہلی منزل یہ کہ ہم دنیاوی کامیابی حاصل کریں. ابھی اس کے اوپر بات ہوئی ہے، دنیاوی کامیابی پہلی منزل نہیں ہے، خداوند متعال کے سامنے سرخرو ہونا یہ پہلی منزل ہے. جب میں اور آپ خدا کے سامنے سرخرو ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کے قوانین کی پیروی کرنا شروع کریں گے، یہ دنیاوی کامیابی خود بخود میرے اور آپ کی قدم چومے گی. خداوند متعال نے وعدہ کیا ہے، ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. اگر اہل قریہ ایمان لائیں، تقوی اختیار کریں، تو ہم زمین و آسمان کی برکتیں ان کے اوپر نازل کر دیں گے. یہ جنت کا ذکر نہیں ہے، جنت میں زمین و آسمان نہیں ہے کہ اس کی برکتیں ان کے اوپر نازل ہوں گی، یہ دنیا کا ذکر ہے. دنیا میں زمین و آسمان کی برکتیں نازل ہو جائیں گی اگر تقوی لائیں، ایمان لائیں تقوی اختیار کریں. اور جو دو کی پوائنٹس ہیں وہ صبر اور تقوی ہے. اگر اس کے اوپر غور کرتے چلے جائیے، قرآن کریم کو سمجھنے کا طریقہ کار کیا ہے، آپ جائیے دیکھیے اس میں بار بار صبر اور تقوی پر کامیابی لکھی ہے. اب آپ جا کے دیکھیے قرآن میں تقوی کسے کہتے ہیں، قرآن میں صبر کسے کہتے ہیں، اس کے مصادیق کو ڈھونڈیے، صبر اور تقوی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کیجیے، پھر دیکھیے کامیابی مل رہی ہے نہیں مل رہی. میں نے آپ کی خدمت میں پچھلے سال عرض کیا تھا، اس سال پھر عرض کرتا چلوں، شاید اس سے کسی کا بھلا ہو جائے. مجھے کہ جب میں طالب علمی کے آخری دور میں ہوتا ہوا پاکستان آنے کی طرف جا رہا تھا، تو سب کو ڈرا رہے تھے پاکستان جاؤ گے مصیبت میں پھنس جاؤ گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. میں سوچتا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے، تو سوچتے سوچتے ایک بات سمجھ میں آئی مجھے کہ یہ لوگ سب لوگ ڈرا رہے ہیں، حل کوئی نہیں بتا رہا، حل کیا ہونا چاہیے. پھر اس زمانے میں اچانک میرے ذہن میں آئی کہ بھائی یہ جو نبی اکرم نے بیوی کو تسبیح سکھائی تھی، بیوی نے کہا تھا کہ میں تھک جاتی ہوں، مجھے خادمہ کی ضرورت ہے، رسول خدا نے بتایا خادمہ سے بہتر بتاؤں، اور یہ تسبیح سکھائی تھی، یہ تسبیح میری تھکاوٹ کو دور کیوں نہیں کر رہی؟ تسبیح کا اثر یہ ہونا چاہیے تھا نا. تب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ہاں یعنی جو کچھ مجھے تھوڑا بہت سمجھ میں آیا، اس کے بعد کافی سالوں کے بعد میرے دماغ میں ایک چیز آئی، میں نے اس کو عمل کرنا شروع کیا. جب بھی عمل کرتا ہوں اس کا اثر دیکھتا ہوں، اور اس کا عمل کا طریقہ کار یہ کہ آپ اس تسبیح کو پڑھتے وقت یوں سوچیں جیسے آپ کا دل تسبیح پڑھ رہا ہے. یعنی آپ سوچیں اللہ اکبر، ایک دفعہ آپ سوچتے ہیں اللہ اکبر، آپ نے زبان سے کہا ہوا میں گیا، یوں نہیں، آپ یوں سوچیں جیسے آپ کا دل کہہ رہا ہے اللہ اکبر، آپ کے دل کی دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اکبر. اور اس کے بعد آپ کے ذہن میں خود بخود چند احساس آ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ جو میرے دل نے کہا اللہ اکبر، اب میرا خون اللہ اکبر کا پیغام لے کر جسم کے کونے کونے تک جائے گا، میرا پورا جسم تکبیر کے سائے میں بنے گا. پھر میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں، آپ نے ایک دفعہ تسبیح یہ سوچ کر پڑھی کہ آپ کا دل کہہ رہا ہے، ایک ایک ذکر کے اوپر اتری اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سوتری آپ کا دل پڑھ رہا ہے، اس کو خود بخود پہلی دفعہ میں آپ احساس کریں گے، خود بخود پہلی دفعہ میں آپ احساس کریں گے کہ یہ کوئی معرکہ ہے. ہم تسبیح کو کم سمجھ رہے ہیں. تسبیح کے لیے روایت ہمارے پاس موجود ہے، 1000 رکعت نافلہ سے زیادہ ثواب ہے تسبیح کا، ہزار رکعت نافلہ نماز سے زیادہ ثواب تسبیح کا. کون سی تسبیح؟ یہ جو ہم تیزی سے پڑھ دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، نہیں یہ نہیں. تسبیح جو آداب کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، تسبیح جو طریقے سے پڑھی جاتی ہے. تو آپ کے پاس خزانہ موجود ہے، اس خزانے کو استعمال کیجیے. لکھا ہے مرجع کے مقلد کی سطح پر ہوتے ہوئے آیا ممکن ہے کہ مشاہدہ ملکوت نصیب ہو اگرچہ اس کا متمنی نہ ہو؟ ہاں جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ میں بتا رہا ہوں کہ ممکن ہے. یعنی کوئی آدمی خود مجتہد نہیں ہے، خود مرجع تقلید کا مقلد ہے، آیا اس پائے پر رہتے ہوئے اگر دین کی اطاعت کرے تو کیا اس جگہ پہ پہنچ سکتا ہے کہ مثال کے طور پر بقول ان کے مشاہدہ ملکوت تو بہت دور کی بات کہہ دی انہوں نے کہ مثلا کچھ نہ کچھ اس میدان کے اندر آگے بڑھ سکے؟ ہاں بڑھ سکتا ہے، متمنی بھی نہ ہو نہ بھی چاہتا ہو، ہاں خود بخود بھی ہو سکتا ہے، خود بخود بھی ہو سکتا ہے. بس ان پوائنٹس کے اوپر چلے جو عرض ہوئے، خود بخود احساس کرے گا کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، خود بخود احساس کرے گا کہ بہتری آ رہی ہے. لیکن یہ راستہ، ایک صاحب نے کوئی کتاب لکھی تھی، اس میں کچھ جگہ نامعقولیات بھی تھیں لیکن ایک جملہ بہت اچھا لکھا تھا، اس میں لکھا تھا یہ راستہ بہت بے نیاز راستہ ہے، چھوٹی سی غلطی پر بڑی سزا دیتا ہے. یہ راستہ بہت بے نیاز راستہ ہے. بے نیاز راستہ کیا ہے؟ اس راستے کو مسافروں کی پرواہ نہیں ہے کہ کتنے مسافر میرے ساتھ آئیں گے، ایک بھی نہ آئے کوئی بات نہیں. لہذا جیسے ہی کوئی مسافر چلنے والا اس کے اوپر غلطی کرتا ہے، اس کو سزا شدید دیتا ہے، اس کو سزا سخت دیتا ہے. کتنے ہی دیکھے ہوں گے آپ نے بھی اپنی زندگی میں کہ جو ٹھیک ٹھاک متقی پرہیزگار تھے اچانک پلٹ گئے اور راستوں سے غائب ہو گئے، کتنے ہی دیکھے ہوں گے آپ نے. کیوں؟ سزا ملتی ہے اور غلطی کی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر. ہاں خدا تعالیٰ سے طلب کرتا رہے، اہل بیت اطہار علیہ السلام سے توسل کرتا رہے، اپنے اوپر گرفت رکھے، اپنی غلطیوں کی استغفار کرتا رہے کہ بڑائی میں مبتلا نہ ہو، تکبر میں مبتلا نہ ہو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے، تو اس راستے میں پھر بہت فن ہے اور بہت اس راستے میں دلچسپی ہے. درود بھیجے محمد و آل محمد. پچھلی دفعہ ایک سوالات میں ایک سوال تھا کہ آیا بینک سے لون لینا، چاہے وہ نان مسلم ہوں، جبکہ اس کے اوپر انٹرسٹ دینا پڑے گا، صحیح ہے؟ معمولاً مراجع نے قبول نہیں کیا ہے کہ انٹرسٹ دینا جو ہے وہ صحیح ہو. ہاں اب پھر وہ ہاں کے بعد پھر بہت کچھ آ جاتا ہے، وہ یہ کہ ایک آدمی مصیبت میں پڑ گیا، یہ ہو سک جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو وہ کہتا ہے میں لے لیتا ہوں، یا مثال کے طور پر کوئی اور ایسی ترکیب نکال لیتا ہے کہ یوں کروں گا یوں کروں گا یوں کروں گا اس کے بعد وہ صحیح ہو جائے گا. یہ سب ہے، کر بھی سکتا ہے کوئی، مثلا یہ سوچے گا کہ اس نے غصب کیا ہے مجھ سے، یہ ساری باتیں ہیں. لیکن حد تک امکان کوشش کریں اس میں نہ ہی پڑھیں بہتر، کچھ کوشش کریں خدا کوئی اور راستہ دے دیں، خدا اللہ تعالیٰ سے کہیں، درخواست کریں کہ خدا میں نہیں چاہتا اس میں پھنسوں، کوئی راستہ نکال دے میرے لیے. اب میں جانتا ہوں سامنے والا کہے گا بھائی کوئی قرض نہیں دیتا ہے، جب کوئی قرض نہیں دیتا ہے تو کرنا پڑتا ہے. خدا اللہ تعالیٰ کا خزانہ بہت وسیع ہے، یہ نہیں وہ نہیں، خدا حلال سے مانگوں اور پھر بھی مجھے نہ دے تو پھر میں صبر کر لوں کہ شاید میری مصلحت نہیں ہوگی. اگر کوئی ڈر جائے نا اس بات کے اوپر کہ نہیں بھائی مجھے تو حلال سے ہی چاہیے، تو خدا دے گا، اور اگر نہیں دے رہا تو کوئی مصلحت نہ لے. دنیا ہے نا، تھوڑی سی دیر میں گزر جائے گی. میں شاید سنایا تھا آپ کو، ہم لاہور میں گئے تو ایک خاندان سے کو ہم نے دیکھا، اس ان کا ماشاء اللہ ٹھیک ٹھاک بزنس پاکستانی ٹرمز کے اندر، اور دبئی میں تو کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے، تو وہ ان کا ٹھیک ٹھاک بہرحال بزنس ہے وہاں پر اور کئی کارخانے چل رہے ہیں صاحب. انہیں کا ایک بھائی ہم نے دیکھا، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، بالکل نل، کوئی کاروبار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ایک آدھ دکان ہے شاید. تو میں نے ان کے بھانجے سے پوچھا، یعنی وہ آدمی جو کچھ نہیں کر رہا تھا، اس کے بھانجے سے پوچھا، میں نے کہا بھائی تمہارے باقی ماموں تو ایسے ہیں، یہ ماموں کا کیا ہے؟ کہنے لگا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ گھر سے پانچ دن نکلتے ہیں اور کماتے اتنے ہی جتنا باقی ہمارے سارے ماموں کماتے ہیں. میں نے کہا بھائی کوالا دن کی چھڑی لے کے گھومتا ہے پانچ دن میں، اتنا ہی کما لیتا ہے؟ کہنے لگا ہاں جی اتنا ہی کماتا ہے. میں نے کہا بھائی کیسے ہو گیا؟ کہنے لگا اس بندے خدا کو جب سے لڑکپن سے اس کو عبادتوں کا شوق ہے، مسلح پہ بیٹھتا ہے، ساری ساری رات مسلح پہ بیٹھا رہتا ہے، اور ان کی ماں جو ہے وہ سب سے کہتی تھی کہ یہ باقی بچے تو کچھ کر جائیں گے، اس نکمے کا کیا ہوگا، صرف عبادت ہی کرتا رہتا ہے، اس کا کوئی کام کاج نہیں ہے، پتہ نہیں بھوکا مرے گا. تو باقی بھائی بھائی کہتے تھے ہم اس کو سنبھال لیں گے، آپ پرواہ نہ کریں. تو کہنے گے کہ اب اس کا کام یہ ہے کہ یہ صرف پانچ دن نکلتا ہے، دوسرے شہروں سے لوگ کپڑا لینے آتے ہیں، صرف اس کی دکان پہ آتے ہیں، مہینے کی پانچ دن شروع میں آتے ہیں اس کے پاس، یہ پانچ دن نکلتا ہے، ان کی ڈیمانڈس لیتا ہے، جن کارخانوں سے خریدنا ہوتا ہے خریدنے کے بعد پانچ دن میں اپنا سارا بزنس وائنڈ اپ کر کے پھر دوبارہ اپنے پاس چلا جاتا ہے، عبادتیں کرتا ہے. کچھ نہیں کرتا، پانچ دن کام کرتا ہے، کماتا وقت نہیں اور زندگی گزر رہی ہے. میں نہیں کہہ رہا ہم بھی یہ کرنا شروع کر دیں، لیکن کم سے کم اصل اپنے کاروبار پر عبادتوں کو قربان نہ کریں، گھاٹے کا سودا کریں گے ہم لوگ. تو اگر ہم پڑھ کے خدا سے، خدا نہیں تیرے طرح سے چاہیے، حلال والا چاہیے، تو ملے گا کیوں نہیں ملے گا، کیوں نہیں دے گا، نہ دے تو اچھا نہ دے. اتنے انبیاء غربت کے عالم میں چلے گئے، اللہ کے بہترین صالح ترین بندے. ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں، عجیب روایت. تو وقت بہت کم ہے، سوال ہم لوگ شروع کرتے ہیں کراچی وغیرہ میں، کہیں رکھتے ہیں سوال جواب کا سیشن، دو دو گھنٹے رکھتے ہیں کہ بھائی یہ چلے، چونکہ پھر چھوٹے چھوٹے سوال کے جواب دینے میں مزہ نہیں آتا. اب یہاں پہ کیا مسئلہ ہے، ٹائم کا مسئلہ. اب میں آپ سے ایک دعا کر کہتا ہوں، بھائی شب قدر آ رہی ہے، دعا کریں ہمارے لیے ایک علیحدہ امام بارگاہ کا خدا بندوبست کریں. اب یہ آپ شب قدر میں گڑگڑا گڑگڑا کے ذرا دعا کیجیے گا اور خدا نے متعلق سے مانگیے گا، اس کے در میں کوئی کمی تو نہیں ہے، وہ دبئی میں بھی دے سکتا ہے، کوئی دبئی کسی اور کا تھوڑی، اللہ ہی کہے گا، تو یہاں پہ بھی مل سکتا ہے. ذرا خدا سے امید رکھیں، دل جما کے مانگیں، جو آرگنائزرز ہوں وہ جد و جہد کریں، آگے پیچھے جائیں، ملیں ملائیں، یہ کریں وہ کریں، بھاگیں دوڑیں اس امید پر کہ خدا دینے والا ہے. تو بھائی ہم اس مشکل سے نکلیں، کیا مشکل ہے یار، 45 منٹ کا مسئلہ ہے، یہ ہے وہ ہے. کبھی دل آتا ہے کہ انسان شب ولادت ہے، کوئی شب شہادت ہے، تھوڑی دیر زیادہ بات کر لے، وہ بھی نہیں کر سکتا. آپ کہیں گے یہ بعد میں پھنسا لے گا، دو دو گھنٹے بات کرے گا، اس لیے دعا ہی نہ کرو. ٹھیک ہے، ابھی عربوں کی وجہ سے خالی ہو جاتا ہے. نہیں کب اس کا وہ بھی خیال رکھیں گے ٹائم کا، لیکن یہ شمشیر تو نہ لٹکی ہو کم سے کم ہم لوگوں کے سر کے اوپر کہ یار یہ ٹائم ہی ٹائم ہے. تو انشاءاللہ خدا نے متعال سے دعا کر دیں، خدا تو اپنے وسیع خزانے سے کوئی سبیل عنایت فرما دے. درود بھیجے محمد والے محمد والے. اب وہی روایت، ابھی ایک ہی سوال ہوا ہے اور وہ روایت بڑی خوبصورت تھی، میں عرض کرتا چلوں. کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، زخم لگتے ہیں ان کو، خون بہتا ہے ان کا، خدا نے مطالع جیسے وعدہ کرتا ہے ان کو، کہتا ہے کہ تم لوگ جنت میں جاؤ، تمہارا حساب ختم. خدا نے مطالع ان کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، ان کے سارے قرض اپنے اوپر لے لیتا ہے اور ان سے کہتا ہے تم جنت میں چلے. وہ جنت میں جا رہے تھے، ابھی دروازے میں پہنچے دیکھا ایک اور گروہ پہلے سے موجود ہے. انہوں نے کہا خدایا خون ہم نے بہایا، زخم ہم نے کھائے، وعدے تو نے ہم سے کیے تھے، ایک گروہ ہم سے پہلے موجود ہے، یہ کون ہے؟ خدا نے مطالعہ کہا یہ وہ گروہ ہے، تم تو ایک دفعہ مرے، یہ ہر روز مرتا تھا، تم نے تو ایک زخم کھایا، اس نے ہر روز زخم کھایا. خدا سے پوچھا خدا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ میری امت کے متقی غریب ہیں، تم ایک دفعہ مرے ہو، یہ اپنے تقویٰ کے ساتھ ہر روز مرتا تھا اور ہم سے چوں نہیں کی اس نے. یہ متقی غریب کا مقام ہے، مجاہد سے بڑھ جائے گا. اگر اللہ کی راہ میں اپنی غربت کے اوپر، اپنے فقر کے اوپر صبر کرے، شکر کرے. اور ایک اور روایت ذہن میں آ گئی، اب موقع نہیں ہے، کہ مولانا فرمایا کہ عظمت کچھ نہیں ہو سکتا. چلیے انشاءاللہ خدا ہم آپ کو کبھی بعد میں توفیق دے گا، وہ خوبصورت روایت بھی کبھی عرض کریں گے. درود بھیجیں محمد والے محمد. انہوں نے دوسرے سوال میں لکھا ہے کہ کسی کی تقلید کر رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ والد کے کہنے پہ کسی کی تقلید کی تھی، اور بعد میں لوگوں نے کہا کہ بھئی تم جس کی تقلید کرتے ہو اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ تقلید چینج کر لیں نہیں کریں، جو کہ آیت اللہ بہت زیادہ مشہور نہیں ہے مرجع تقلید، اور اس کے بعد مجھے کیسے پتہ چلے کہ بیسٹ کون ہے. پہلی بات تو یہ کہ تقلید کسی کہے پہ نہیں کی جاتی، تقلید کے اندر اپنا ایک اطمینان ضروری ہے کہ میں جس کی تقلید کر رہا ہوں وہ دوسروں سے علم میں زیادہ ہے. اچھا کوئی یہ کہے کہ بھائی مجھے کیسے پتہ چلے گا دوسرے سے علم میں زیادہ ہے، میں تو سامنے دو تین آدمی ہیں، میرے خیال میں سب ایک ہی جیسے ہیں. اگر آپ کو یوں ہے ساتھ ہو کہ سب ایک جیسے ہیں، پھر کسی کی بھی تقلید کی جا سکتی ہے، پھر کسی کی بھی تقلید کر سکتے ہیں. یہ کہ تقلید چینج کریں، یہ صرف ایک کرائیٹیریا پہ ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ کسی کی تقلید کر رہے تھے، بعد میں پتہ چلا کوئی علم میں اس سے زیادہ ہے، بس یہ ایک کرائٹیریا ہے کہ آپ کو پتہ چلا کہ آپ جس کی تقلید کر رہے تھے کوئی علم میں اس سے بڑھ کر ہے، تب آپ اس کی تقلید کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے، جس پہ پہلے کر رہے تھے اسی پہ رہیں گے. سوال ہے کہ کیا ٹی شرٹ اور جس میں کارٹون پکچرز ہوں یا اسٹک فگرز ہوں اس میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ مکروہ ہے نماز پڑھنا، ثواب کم ہوگا، بہتر یہ کہ ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. لکھا ہے کہ ایک توضیح میں انہوں نے پڑھا کہ چیس کھیلنے کی اجازت ہے، تو کیا کارڈز کی بھی اجازت ہے؟ یہاں پر ایک مسئلہ ہوتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں گیم کوئی ایسا گیم ہو جس کی عرفیت خراب ہو، عرفیت کیا ہوتی ہے. مثلا معمولاً جو جوئے خانے ہوں وہاں پر وہ گیم کھیلا جاتا ہو تو اس گیم کی عرفیت خراب ہے. جس گیم کی عرفیت یہ ہو کہ وہ جوئے خانوں کے اندر کھیلا جاتا ہے, جوئے کھیلنے کے لیے اسی کو استعمال کیا جاتا ہے, تو پھر وہ گیم کھیلنا جائز نہیں ہوگا, چاہے اس کے اوپر آپ جوا لگائیں چاہے اس کے اوپر جوا نہ لگائے. کوئی کارڈس کے بارے میں ایسی شہرت سمجھ میں آتی ہے کہ کارڈس کیونکہ بہت زیادہ رائج ہے جوا خانوں کے اندر, البتہ بہت زیادہ آخری اطلاع نہیں ہے, کوئی ایکسپرٹ ہو تو بتا دے ہمیں, لیکن یہ کہ سنا ایسا گیا ہے کہ وہاں پر یہ بہت رائج ہے, اس لیے کارڈس کے بارے میں معمولاً لوگ احتیاط کر رہے ہوتے ہیں, معمولاً احتیاط کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اب انہوں نے ایک اور کسی نے سوال کیا کہ میرے اسٹاف نے کوئی پیسہ دیا, مجھے یوں لگا جیسے کسی کسٹمر نے مجھے زیادہ دے دیا, بعد میں نے کاؤنٹ کیا سب کچھ پتا چلا مجھے احساس ہوا کہ اس کسٹمر نے مجھے زیادہ دیا ہے, پھر اس کسٹمر سے رجوع کیا گیا کہ بھائی آپ نے شاید ہمیں پیسہ زیادہ دیا ہے, پھر اس کسٹمر نے ری چیک کیا, بعد میں پتا چلا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے پیسہ زیادہ نہیں دیا, اب کہہ رہے ہیں یہ پیسہ بیچ میں پڑا ہوا ہے نہیں معلوم یہ کس کا ہے, اور زیادہ ہے ہمارے پاس بھی اور کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ہے, جس سے بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں, چیریٹی میں دے دوں, خود خرچ کر لوں, خود تو خرچ نہ کریں چیریٹی میں دے دیں. پھر ان کا اگلا سوال یہ تھا کہ اگر میں نے چیریٹی میں دے دیا اور کوئی پہنچ گیا پھر کیا ہوگا, پھر آپ کو دینا پڑے گا, یہ پھر آپ کو دینا پڑے گا. لیکن آپ اللہ کا نام لے کر چیریٹی میں دے ڈالیں, انشاءاللہ خدا قبول کرے گا, اگر کوئی پہنچ گیا تو آپ کو البتہ دینا پڑے گا. ٹھیک ہے, سوال, اگر میڈیکل ٹیسٹ کے لیے خون لیا جائے یا خون دینا پڑے تو اس صورتحال میں روزہ باطل ہو سکتا ہے؟ روزہ باطل نہیں ہوگا, نہایت یہ کہ خون دینا مکروہ ہے ضعف کی وجہ سے شاید. اسی طریقے سے مثلا دانت نکلوانا جس کے اندر بہت خون نکلتا ہے اگر گلے میں نہ جائے, گلے میں جائے تو پھر تو خیر روزہ باطل ہو جائے گا, لیکن اگر مثلا مثال کے طور پر دانت کوئی نکالے خون وغیرہ نکلے تو اس میں بھی مکروہ ہے. ہے نا, ہر ایسا کام کرنا جس میں خون نکل رہا ہے وہ مکروہ ہے, لیکن اگر کسی کو کروانا ہے تو وہ کروا سکتا ہے. پھر پوچھا کان میں دوائی ڈال سکتے ہیں یا آنکھ میں؟ جب کان اور آنکھ کا چونکہ ایک چینل جو ہے وہ حلق کے اوپر پہنچ رہا ہوتا ہے, تو جو چیز کان میں ڈالی جاتی ہے وہ کبھی حلق میں جاتی ہے یا حتیٰ آنکھ کے ذریعے سے, پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم کنفرم کہ جاتی ہے نہیں جاتی, اگر ایسا ہے کہ حلق میں جائے تو پھر روزہ صحیح نہیں ہوگا, پھر نہیں ڈالنی چاہیے دوائی. پھر آگے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثلا اگر ڈاکٹر نے ریکمنڈیشنز دی ہیں اور کہا ہے کہ انتہائی ضروری ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے, تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہ روزہ قضا کرے گا, اس حکم میں چلا جائے گا جو ایسا بیمار ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن اختیاری حالت میں کان اور آنکھ میں آپ دوائی نہ ڈالیں, اختیاری حالت. جس اللہ خدا لکھا ہے اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے, اس نے جس انسان کو خلق کیا اس کی زندگی کے تمام امور اس باری تعالیٰ کے سامنے ہیں, پھر یہ قضاء و قدر کیوں رکھی ہے؟ انسانوں کے امتحان کے لیے, انسان اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا, خدا تعالیٰ کو معلوم ہے مستقبل کیا ہے. یہ بہت گہری بحث ہے علم الہی اور ارادہ الہی, علم الہی اور ارادہ الہی, کہ بعض لوگ کہتے ہیں علم خدا طے کر دیتا ہے تو ارادہ نہیں ہے, اور اگر ارادہ الہی میں چوائس ہے آپ کے پاس کہ آپ چوز کریں تو اس کا مطلب ہے علم الہی میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم علم الہی کو اپنی طرح سمجھ رہے ہیں, مرحلے مرحلے میں حاصل ہونے والی چیز. لیکن اگر علم الہی میں ارادے کو بھی شامل کر لیں, یعنی خدا ہمارے ارادے کو بھی جانتا ہے جو انڈیپینڈنٹلی ہمارے ہاتھ میں ہے, مثلا جب ہم کسی بچے کو پیپر دیتے ہیں تو ہم اس کی جگہ لکھ نہیں رہے ہوتے, لیکن ہمیں تقریباً اندازہ ہوتا ہے کہ اس بچے کے مارکس کیا نکلیں گے, اس کے تمام آپشنس کو دیکھتے ہوئے, اس کی زندگی کی حرکات کو دیکھتے ہوئے, سکنات کو دیکھتے ہوئے, اس کی تعلیمی قابلیت کو دیکھتے ہوئے, تو خدا تعالیٰ اس کے لیے زمانہ کوئی, یعنی وہ ہے ہی نہیں, زمانہ اس کے لیے کوئی پرابلم یا کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس کے پاس ہر چیز کا علم ہے, ہمارے ارادے کا بھی علم ہے, بس ہمارا ارادہ بھی اس کے علم کا حصہ ہے اور علم اور ارادہ نہیں ٹکرائے گا. اللہ کی تمام اسماء حسنہ میں لفظ خدا نہیں ہے, پھر ہم لوگ خدا کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا اور باقی اسماء استعمال کرنا ممنوع نہیں ہے, یعنی ان کا ممکن ہے سوال کا حصہ یہ ہو کہ بہتر نہیں کہ ہم اللہ کا لفظ استعمال کریں جو قرآن کریم کے اندر ہے, اسماء حسنہ کے اندر ہے, اور خدا کا لفظ نہیں ہے, کیونکہ خدا عربی زبان کا نہیں ہے اصلا, یعنی بالکل ایسے کوئی کہے کہ گاڈ جو ہے وہ خدا و تعالیٰ کا نام نہیں ہے, کیونکہ وہ بالآخر وہ انگلش کا ہے, وہ کچھ اور ہے, اور وہ پراپر ناؤن ہے بھی نہیں شاید, وہ کامن ناؤن ہے. تو اسی طریقے سے خدا کے ساتھ بھی, خدا بھی ایک کامن ناؤن ہے جس کے مختلف مصادیق ہیں, اور جب ہم کہتے ہیں خدا تو اس کا ایک خاص مصداق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابت کہتے ہیں. اگر بیٹا ابو ظہبی میں رہتا ہے ہفتے میں ایک دفعہ شارجہ آتا ہے، وہ روزے کے متعلق کیا حکم ہے؟ ہاں اس میں ہمیں ایک سوال یہ کرنا پڑے گا کہ شارجہ اس کا وطن ہے کیا؟ وطن وہ جگہ ہوتی ہے جہاں انسان نے مستقل رہائش کے لیے انتخاب کر لی ہے، یعنی وہ یہ کہتا ہے میں یہیں رہوں گا. مثلا میں 12 سال ایران میں رہا، لیکن 12 سال کے دوران کیا قوم میرا وطن تھا؟ نہیں، گرچہ مجھے 12 سال رہنا تھا لیکن میں نے زندگی میں کبھی یہ طے نہیں کیا کہ مجھے ہمیشہ یہیں رہنا ہے، لہذا وہ میرا وطن نہیں تھا. شاید میں 12 سال رہا اور مجھے معلوم تھا پہلے دن سے کہ میں 8-10 سال کم از کم رکوں گا یہاں پر، لیکن وہ میرا وطن نہیں تھا کیونکہ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے واپس جانا ہے. تو اگر شارجہ وطن نہیں ہے تو اس کا حکم 10 دن کے اسٹے کا ہے. تو اگر آپ ہر ہفتے آئیں گے جائیں گے تو آپ کا 10 دن کا اسٹے نہیں ہوگا، پھر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو آپ ماہ رمضان میں 2 ہفتے میں ایک دفعہ نہ آئیں، 2 ہفتے میں ایک دفعہ آئیں، ہفتے ہفتے نہ آئیں، پھر 2 ہفتے میں ایک دفعہ، تاکہ 10 دن کا آپ کا اسٹے کنفرم ہو جائے اور آپ کا روزہ متاثر نہ کرے. مگر یہ کہ کوئی یہ کہے کہ شارجہ میرا وطن ہے تو اپنے وطن سے نکلے گا، ظہر کے بعد نکلے تو اس کا وہ دن بھی صحیح ہے روزہ، اور اگلے دن ظہر سے پہلے پہنچ جائے تو اس اگلے دن کا روزہ بھی صحیح ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ پرابلم یہاں بہت زیادہ ہے، بہت کمپلیکیٹڈ ہے یہاں کے لوگوں کے لیے. ہاں ابو ظہبی میں رہتا ہے، شارجہ آتا جاتا ہے، تو یہ مسئلہ یہاں پر زیادہ ہے کہ آپ پہلے یہ طے کریں کہ یہ جگہ آپ کا وطن ہے یا نہیں ہے. اور یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ آپ کا وطن نہیں ہے. بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جیسے جو یہ کہتے ہیں بھائی ہم یہیں رہے ہیں، 30 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے اور یہیں رہنا ہے، ہم نے کہیں نہیں جا رہے ہیں، تو وہ پھر ان کا وطن بنے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میں جاب کی خاطر یہاں پر ہوں، آج 2 سال یہاں جاب کر رہا ہوں، ممکن ہے 2-3 سال کہیں اور جاب کروں گا، ضروری تھوڑی کہ یہیں پہ رہوں، تو پھر مشکل ہے، پھر وہ وطن نہیں ہوگا، 10 دن کا اسٹے سوچنا پڑے گا اس میں. پھر ایک ٹی وی کے بارے میں سوال ہے، 9:25 ہونے والے ہیں اور وقت بہت کم ہے، ایک دفعہ درود بھیجے گا محمد والے. مجموعی طور پہ انہوں نے سوال کوئی کیا ہے کہ نامحرم کو ٹی وی پہ دیکھنا کیسا ہے، اگر شہوت ہو تو پھر تو حرام ہے، اگر نہ ہو تو کیسا ہے، اور نیوز کاسٹر کو دیکھنا کیسا ہے. ہم نے اس مسائل کے اوپر بہت کچھ بول چکے ہیں اس کے اوپر کہ یہ بالآخر ایک فحشا کا حصہ ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو متاثر کرے گا، حتی الامکان آپ کوشش کریں کہ اس سے اجتناب کریں. اگر آپ کے پاس دوسرے ریسورسز موجود ہیں ان دوسرے ریسورسز کے اوپر چلے جائیے تاکہ آپ اس بلا وجہ کی فحشا میں نہ پڑھیں اگر متاثر نہ کر رہا ہوں. اور اگر متاثر کر رہا ہو، اور میں تو دیکھ رہا ہوں معاشرہ متاثر ہو رہا ہے، کون کہہ رہا ہے متاثر نہیں ہو رہا، اتنا ہی سب کچھ کیا ہو رہا ہے پھر؟ تو مجھے یوں لگتا ہے کہ متاثر ہو رہا ہے، ہم کچھ خیالی میں مبتلا ہیں کہ ہم پر کوئی برا اثر نہیں پڑ رہا. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ دوسرے راستوں کو انتخاب کر لیجئے معلومات کے لیے. اور مثلا کوئی یہ کہہ کہ نہیں بھائی کچھ معلومات ایسی ہے جو سوائے ٹیلی ویژن سے کہیں سے نہیں ملتی، ہم اس پھر دیکھ لیں، آپ مرضی آپ کی. اگر آپ کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے تو دیکھنا کوئی ممکن ہے کہ انٹرنیٹ میں بھی بلاخر تصویریں تو آتی ہیں، تصویریں اور لائیو ٹی وی میں، اور ٹی وی میں بہت فرق ہوتا ہے، اور انٹرنیٹ میں کافی حد تک کنٹرولڈ ہے. اور ایک اور دوست نے ایک دفعہ کہا کہ بھائی آپ نیوز اگر آپ کو دیکھنی ہے تو آپ وہ جو آر ایس ایس لگا دیتے ہیں وہ لگا لیجئے، تاکہ آپ کو نیوز صرف ملیں گی پھر اس میں پکچرز نہیں ملیں گی، تو آپ بچ جائیں گے اس سے. لکھا ہے کیا ٹی وی ایک ماس کمیونیکیشن کا اہم میڈیم نہیں ہے، اور کیا حزب اللہ کی آخری جنگ میں اس میڈیم کا کچھ فائدہ تھا؟ اب یہ اس کے ذریعے سے ٹی وی کی حلالیت میری زبان سے نکلوانا چاہ رہے ہیں. اچھا ٹی وی اچھا وسیلہ ہے، برا ٹی وی برا وسیلہ ہے. ٹی وی ایک وسیلہ ہے، اچھا میسج ہو تو وہ اچھا ہے اور میسج برا ہو تو وہ برا ہے. وہ خود اس کے اوپر کوئی حکم فقہی صادر نہیں ہوتا ہے، اس کے کانٹینٹس کے اوپر حکم فقہی صادر ہو رہا ہوتا ہے. کچھ سوالات جو آج والے تھے ان کو میں روک کے پیچھے، جو یہ پوری داستان تھی. اچھا یہ داستان میں نے پڑھ لی تھی، اس کا بریف میں نے اوپر لکھ لیا ہے. اس کا بریف یہ ہے کہ کسی دبئی کے ریڈیو سے سنتے ہوئے کسی مفتی کا فتویٰ سنا جو ہماری فقہ پہ نہیں تھے، انہوں نے یوں فتویٰ دیا، شاید ان کے ہاں صحیح ہوگا، کہ ایک عورت جو ہے وہ اس کا شوہر مر جاتا ہے اور وہ پریگننٹ تھیں اور اسی دن وہ ڈیلیور کرے، تو کیا اس کے رات کو مثال کے طور پر بچے کو ڈیلیور کرنے کے بعد وہ شادی کر سکتی کسی سے؟ چونکہ انہوں اس نے کہا کہ عدہ جو ہوتا ہے وہ پریگننٹ عورت کا عدہ ڈیلیوری پر ہوتا ہے، تو ڈیلیوری کے بعد عدہ ختم ہو گیا چاہے وہ اسی رات ہو. نہیں، یہ اس طرح سے نہیں ہے، طلاق کا عدہ ڈیلیوری پر ہے، طلاق کے عدے میں ڈیلیوری کے اوپر عدہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن موت کے شوہر کی موت پر عدہ پورا 4 مہینے 10 دن رہے گا، چاہے ڈیلیوری ہو چاہے ڈیلیوری نہ ہو، پورا عدہ 4 مہینے 10 دن خیال رکھنا پڑے گا. اور بلکہ موت کے عدے میں ایک اور کمپلیکیشن یہ ہے کہ مثلا مرد مرا 1 جنوری کو عورت کو خبر ملی 1 مئی کو تو وہ کہے 4 مہینے 10 دن تو گزر گئے نا، شام کو شادی کر لیتے ہیں. نہیں، جس دن خبر ملے اس سے 4 مہینے 10 دن. اچھا یہ خدا نے کیوں رکھا ہوگا، ہمیں تو نہیں معلوم اصل کیا ہے. شاید اس لیے کہ عورت اپنے شوہر کا احترام کرے، اس کے لیے بہرحال ایک اٹیچمنٹ ہو، یہ کہ وہ مرد تبدیل کر رہی ہے ایسا اسے نہ لگے دنیا کو، اور عورت کے اندر جو سینٹیمنٹس ہیں ان کا خیال رکھا جائے، بہرحال ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے، اس لیے شاید. پھر انہوں نے کہا کہ کیا ایک مرد دوسری شادی کر سکتا ہے بغیر پہلی بیوی کی اجازت کے، اور یہ کیا ہو رہا ہے کہ مثلاً مرد کے پاس تو اتنے رائٹس ہیں اور عورت کے پاس نہیں ہیں. یہ بہت سارے راستے ہیں، فرض کریں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ناانصافی ہوتی ہے تو اس میں نکاح نامے کے اندر بہت ساری شرائط رکھوائی جا سکتی ہیں. اب یہ ہے کہ جس نے پوچھا ہوگا اس کی باری تو گزر گئی ہوگی، آگے کے لیے پلاننگ کی جا سکتی ہے. وہ یہ کہ نکاح نامے کے اندر شرائط اس قسم کی رکھی جا سکتی ہیں کہ مثال کے طور پر یہ دوسری شادی نہیں کرے گا، اور اگر دوسری شادی کرے گا تو پہلے اجازت طلب کرے گا. پھر انہوں نے لکھا ہے کہ کیا مرد کے لیے یہ رائٹ ہے کہ وہ دوسری شادی کرے اور پہلی عورت سے کہے کہ تم میرے لیے بیوی تلاش کرو اور نکاح کا بندوبست کرو، یعنی جسے کہتے ہیں وہ قصاب کے پاس بھی خود ہی جاؤ اور گردن پہ چھری بھی خود ہی چلواؤ. تو نہیں، یہ اس کے پاس رائٹ نہیں ہے، اگر اس نے کرنی ہے تو خود کرے. اب یہ کیا کہ وہ مجبور کر رہا ہے کہ وہ ڈھونڈے بھی اور تلاش بھی کرے، یہ سب باتیں نہیں ہیں. لیکن یہ کہ ہم یہ کہیں کہ مرد کا اختیار نہیں ہے، ہاں ایسا بھی نہیں ہے، شریعت نے اس کو حق دیا ہے اور یہ اس کے پاس ہے. البتہ مرد کو 10 دفعہ سوچنا چاہیے کہ دنیا میں انسان ایک غلطی کر لے 2 دفعہ نہ کرے، پہلے سوچنا چاہیے اس کو. اور خدا نے متعال نے کہا ہے کہ تم کر سکتے ہو تو کرو، اگر عدل کر سکو، اگر انصاف کر سکو. عدل کرنا آسان کام نہیں ہے، تو پہلے مرد جو ہے وہ اس سے پہلے یہ تمام چیزیں سوچ لے. بلڈ ٹیسٹ کے بارے میں بتا دیا گیا، اور حالات حاضرہ میں اہل بیت کے ماننے والوں کے خلاف سازشیں ہونی ہیں، اس میں ہماری کیا ذمہ داری، کس طرح ادا کر سکتے ہیں، اس کے اوپر کافی باتیں ہو گئی ہیں کہ آپ اپنی شخصیت کے خول سے نکلیں، دوسروں کو سوچیں، دوسروں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں، جدوجہد کریں، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے کو استوار کریں، اور اپنے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو بڑھاتے رہیے، اپنے ریسورسز کو شیئر کریں. اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے ساتھ تو یہ سخت وقت گزر پائے گا. اور اس کے بعد یہ کچھ سوالات ہیں، وقت میرے خیال میں بالکل ختم ہو گیا، 9:30 ہے. جس کسی کے بھی میں بعد میں کانٹیکٹ کر لوں گا انشاءاللہ، اگر یہ خود کانٹیکٹ کر لیں. آج رات انشاءاللہ ہم روانہ ہو جائیں گے. جو باتیں تکرار ہوئیں اس میں زیارت عاشورہ کے اوپر بہت زیادہ اصرار ہوا، نماز اول وقت کے اوپر توجہ کے ساتھ پڑھنے پر بہت زیادہ اصرار ہوا، اپنی غلطیوں کو چیک کرتے رہنے کے اوپر کہ ہم کسی کا دل نہ دکھائیں، ہم کسی کی زندگی کو تباہ برباد نہ کریں، مسلمانوں کے حالات کو سمجھتے رہنے کے اوپر بہت زیادہ اصرار ہوا. اور یہ باتیں کہی گئیں کہ امام کا ذکر کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے، جہاں کہیں بھی ہوں ہم امام کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، اپنی ذات کے اوپر محنت کریں. ماہ رمضان میں خدا نے سے جو چیزیں طلب کریں ان میں سب سے زیادہ اپنی اصلاح ہونی چاہیے کہ ہم اس سے اپنی اصلاح طلب کریں. آخرت کا معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں، آخرت کا معاملہ پیچیدگی کے اندر ہے. اہل بیت کے سامنے توازن ہونا چاہیے، اہل بیت کے سامنے انکساری اختیار کرنی چاہیے، اور ان کے ماننے والوں کے سامنے اپنے آپ کو متوازن رکھنا چاہیے. فضول خرچی اور اسراف سے بہت پرہیز کیجیے، یہ ماہ رمضان ہے، تاکہ اس کے اندر انشاءاللہ برکتیں نصیب ہوں. جتنا زیادہ دوسروں کے لیے دعا کریں گے خدا آپ کے لیے زیادہ نوازے گا، خدا آپ کو زیادہ نوازے گا. حتی الامکان دوسروں کو کثرت سے دعا کرتے رہیں. کسی سے کوئی دشمنی دیکھیں اس سے دعا کر، اس کے لیے دعا کریں. اگر کسی سے کوئی دشمنی دیکھ رہے ہیں، غلط کام دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے دعا کریں، خدا اس کی دشمنی کو بھی ختم کرے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کے ثواب میں شامل فرمائے گا. پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار، تو نے دین سمجھنے کا موقع دیا ہے، ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تو نے ذکر اہل بیت اطہار علیہ السلام سے نوازا، دنیا اور آخرت میں اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے قلب مقدس کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، نسلاً بعد نسلاً ہماری تمام نسلوں کو ان کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما. اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس خلوص نیت کے صدقے میں اے پاک پروردگار، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی قربانیوں کے صدقے میں، ان کے چاہنے والوں کی قربانیوں کے صدقے میں، ہمیں بھی اپنی زندگی کو ان کی راہ میں قربان کرنے کی سعادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.